وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور نوح کا ذکر کیجئے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور ایک اور جگہ آتا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. دیگر پیغمبروں کی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی سرکشی کا سامنا کرنا پڑا، طویل زمانے تک 950 سال تبلیغ کرتے رہے. جب وہ قوم سرکشی کی حد کو پہنچ گئی اور کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی تھی تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا تھی؟ سورۃ القمر میں آتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، میری تو یہ بالکل نہیں سنتے، آپ ہی ان سے بدلہ لیں. اور کرب عظیم کیا تھا؟ وہ اذیت، تمسخر، ذہنی دباؤ، سٹریس جو اس جاہل قوم کے ہاتھوں حضرت نوح نے 950 سال برداشت کیا. آپ دیکھیں کہ جب آپ انتہائی اخلاص کے ساتھ کسی کو کوئی سنسیئرلی مشورہ دیتے ہیں اور وہ اسے قبول نہیں کرتا تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ ذہنی کرب و سٹریس ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارا وقت وہی نہیں سوچتے رہتے، یہ کیسے، میں نے اتنا اچھا مشورہ دیا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے میری بات نہیں مانی. پریشانی. وہ مسلسل اس چیز کا شکار تھے. دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، چپکے سے سمجھایا، مجلس میں سمجھایا، ہر طریقہ اختیار کر لیا انہوں نے. سورت نوح پڑھ کے دیکھیے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. آخر کار پھر اس کو کہیں تو اینڈ ہونا تھا نا، اس کشمکش کو. تو اللہ کا قانون عدل حرکت میں آیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ڈبو دیا اللہ نے، اور فرمایا قوم السوء، بدترین قوم تھی وہ. اور آپ دیکھیں کتنے ارلی پیریڈ میں گزرے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کل بڑا زمانہ، حالات خراب ہیں، اس طرح کے رونے روتے. ہزاروں سال پہلے قوم نوح گزری اور وہ اتنے خراب لوگ تھے، تو پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے؟ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اسے خود ہی اپنے لیے کام کرنا ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں. کسی کو حالات کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال نوح علیہ السلام کا صبر تاریخ میں بے مثال ہے، اور ان آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حق کے راستے میں امتحان جتنا لمبا ہوتا ہے کامیابی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے. اور جب انسانی کوششیں جواب دے جائیں تو آخری مضبوط سہارا کون سا ہوتا ہے؟ رب العزت کا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن پکڑتا بھی ہے. وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. اور داود اور سلیمان کا ذکر کیجئے علیہ السلام، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجا دیا. یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا دونوں ہی بہت ہی عادل بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اللہ نے دین اور دنیا خوب کھول کر ان کو عطا کر رکھی تھی بہت کثرت سے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علم کا ذکر کیا، ان کی بادشاہت کا نہیں کیا. بہرحال اب ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریوں کا ریوڑ رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے انگوروں کے کھیت میں گھس گیا اور پوری فصل برباد کر دی. ایسا ایک سین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. انگور تو نہیں تھے وہ، ہم کسی کے گھر انوائٹیڈ تھے تو باغ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر کا جو گیٹ تھا وہ اچانک کھلا اور وہاں سے کوئی بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، وہ سب اندر تشریف لیا، ہرا بھرا باغ انہوں نے اجاڑ دی. ایسے وہ جھپٹی تیزی سے پھول پتے سب برابر کر دی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روئیں کہ ہنسے، لیکن وہ سین نہیں مجھے کبھی بھولا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہ سین یاد آتا ہے. تو وہ بکریاں کسی کی تھیں، اس نے دوسرے شخص کے سارے باغ کو اجاڑ دیا. اب وہ مقدمہ لے کے آ گئے. تو داؤد علیہ السلام نے قیمت کا اندازہ کیا، وہ ایسے ہی بنتا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ کھیت والے کو دے دیا جائے، جتنے کی بکریاں اتنے کا وہ پھل تھا ان کو دے دیا جائے. سلیمان علیہ السلام نے اس میں مزید بہتری کی تجویز دی کہ بکریوں کا ریوڑ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون سے بھی فائدہ اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کو دیا جائے تاکہ وہ اس کی خدمت کرے اور اسے دوبارہ اصلی حالت میں لائے، جب کھیت ٹھیک ہو جائے تو دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ تو یہ تھا وہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو بات سجھا دی، وہ ڈیٹیل میں چلے گئے اور زیادہ بہتر فیصلہ تھا، اگرچہ فیصلہ حضرت داؤد کا بھی ٹھیک تھا لیکن یہ بہتر تھا۔ یہ بیٹے ہیں، وہ باپ ہیں، کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی بچے والدین سے زیادہ بہتر بات کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی والدین کی بے حرمتی نہیں ہوتی، مان جانی چاہیے۔ بچے بھی کبھی کبھی بڑی سمجھداری کی بات کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں ماں باپ کو۔ اور پھر یہ کہ جو گہری سوچ ہے نا، یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی سوچ گہری تھی، وہ زیادہ دور تک گئے ہیں، بصیرت کی بات ہے۔ کیونکہ انسان کو اصل میں عقل کی بنیاد پر ہی فضیلت ہے ساری مخلوق پر، اور جو عقل استعمال نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے، ان ہم الا کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ مویشیوں کی طرح گائے بیڑ بکری کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ تو اپنی نا عقل کو استعمال کیا کریں، یہ سونے کے لیے نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی ہوش مند انسان کی طرح گزارے۔ نشہ کیوں برا ہے؟ حالانکہ لوگوں کو مزہ آتا ہے اس میں، کیونکہ وہ عقل کا دشمن ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کی دشمن ہو، جو آپ کی آدھا دماغ سلا دے، آج کل موبائل کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے نا، بچوں کے دماغ اس میں اتنے چلے گئے ہیں کہ نہ وہ ریڈنگ کے قابل رہے ہیں، نہ رائٹنگ کے قابل رہے، ان کے دماغ سوئے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں آدھی ان کو یاد ہی نہیں ہوتی کیا کہی گئی، تو دھیان ہی کوئی نہیں، دھیان ہر وقت کہیں اور ہے، وہ اندر دماغ میں چینجز آ چکی ہیں اس کو استعمال کر کر کے۔ ہر وقت کھانے کی میز پر، بیڈ پر، لوگوں کی مجلس میں، ہر جگہ یہی ساتھ ہے۔ یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اتنے نہیں اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کا وقت مقرر کریں، اس کی ٹائمنگ رکھیں۔ الا یہ کہ آپ اس پر ورک کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، ورک فرام ہوم، کسی مفید چیز کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا، دفتروں کے بھی تو ٹائم ہوتے ہیں نا، وہ کون سا دفتر ہے جو دن اور رات چلتا ہے؟ اس سے تو کارکردگی پھر آپ کی کم ہی ہوگی۔ تو اپنی عقل کی حفاظت کریں، ہمارے دین نے نشے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ عقل کی حفاظت ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی اور کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت عدل کرنے والے ہیں، ہر ایک کی خوبیوں کو اکنالج کر۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی مسحور کن تھی، جب اللہ کی حمد زبور پڑھتے تھے تو بے جان پہاڑ اور اڑتے پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے، اور یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اس کی تسبیح کرتی ہے، ہم سن نہیں سکتے لیکن ان کے لیے ان کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھی۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح بنا دیا گیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے کڑیوں والی زرہ چین میل ایجاد کی۔ اس سے پہلے زرہ بھاری تختوں کی ہوتی تھی جنہیں پہن کے لڑنا مشکل ہوتا تھا، تو داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہ جو تھی وہ تاروں سے تھی، ہلکی لچکدار، جو جنگ میں حفاظت بھی کرتی اور حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھی، یعنی لباس کی طرح تھی، صنعت لبوس۔ تو بہرحال ہمارے یہ سبق کیا ہے اس میں، کہ قرآن بھی پڑھے جیسے زبور پڑھتے تھے وہ، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، فارغ بیٹھے رہے، بات کی وقت سو جاتے تھے، کام کرتے تھے، ہاتھ سے کام کرتے تھے، لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، ہاتھوں کا کام، محنت کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے خیال، اب ہم دین کی طرف آ گئے نا، اب ہم نے کوئی سکل نہیں سیکھنی، کوئی ہنر نہیں سیکھنا، کوئی طریقہ نہیں سیکھنا، اجڑ کے اجڑ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں خوشی سے بات نہیں کر رہی ہوں، نہ کسی تفاخر سے، آج کل کی بہت سی دین دنیا پڑھی لکھی لڑکیاں، نہ سلائی آتی، حتیٰ کہ بٹن تک نہیں لگانا آتا، بٹن تک نہیں لگانا آتا، اولیڑی کرنی، اولیڑی کا تو شاید نام بھی نہ آتا ہوں، ترپائی، اچھا ہاں میں نے غلط بولا شاید۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا اب، کیونکہ مائیں کہتی ہیں اچھا بیٹا لاؤ ادھر، میں ڈال دیتی ہوں، تم سے نہیں ڈالتا میں ڈالتی ہوں۔ ایک تو ماؤں نے سارے ذمے خود لے لیے ہر کام خود کرنے کے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اسکلفل ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے۔ اگر آپ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں نا تو اچھا کھانا بنانا سیکھیں، اگر اچھا بنانا آتا ہے نا تو بنوا بھی پھر اچھا سکتی، اگر آپ کو خود نہیں آتا نا تو آپ کام کروا بھی نہیں سکتی۔ اللہ آپ کو مددگار دے تو مددگاروں سے کام لینا بھی آنا چاہیے. اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا کرنا, اور یہ تبھی کرنا آئے گا جب کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے, اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لیں گے. یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو انڈسٹری سکھائی, ایجادات سکھائی, انہوں نے ایجادات کی, اور پھر امت مسلمہ بس صرف دوسروں کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہی ہے, خود کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں نفع مند علم میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے, اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. اللہ جیسے سلیمان کو فہم دیا تو مجھے بھی دے, مجھے بھی ویسا فہم چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا علم مشاہدے پہ مبنی تھا, ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے, سارا مشاہدہ کر کے آبزرویشن سے انہوں نے سیکھا تھا جو سیکھا تھا. تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے, تب ہماری کوئی ورتھ ہوگی. کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ میرا ماحول ایسا نہیں, میرے مواقع نہیں. جب آپ کا ارادہ سچا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو دے گا. ولی سلیمان الریح, اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند چلنے والی ہوا تابع کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی, اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اور کئی شیاطین بھی اس کے لیے غوطے لگاتے تھے, سمندر کے اندر جا کے چیزیں نکال کے لاتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے, اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے. سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کا ذکر ہے یہاں, جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں, فطرت کی طاقتوں کو, جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اور اگر ان کو کام لینا نہ آتا ہوتا تو پھر کیا فائدہ, 100 چیزیں آپ کے تابع ہوں اور آپ اس سے کام ہی نہ لے سکے تو کوئی فائدہ نہیں. ہوا سلیمان علیہ السلام کی سواری تھی, جیسے ایروپلین ہوتا ہے آج کے دور میں. وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے اور ہوا اس تخت کے سمیت ان کو اور ان کے لشکروں کو اڑا کے مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے کرا دیتی. جہاز تو آج انسان نے ایجاد کیا نا, 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی. تو آپ دیکھیے کہ کئی 100 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ہوائی سفر کیے, اور پھر گھما کر ان کو وہ جائزہ لیتے تھے مختلف علاقوں کا, واپس برکت والی زمین فلسطین میں لے آتی جو ان کی سلطنت کا مرکز تھا. یہ اس دور کی ایئر ٹیکنالوجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزے کے طور پر دی تھی, اور انسانیت کی عقل کھولنے کے لیے کہ اس میں بھی کام کرو. اور آغاز ایک پیغمبر نے کیا اس سے. اور پھر سرکش جنات ان کے تابع, سمندروں میں غوطے لگا کے قیمتی موتی, سچے موتی لے کر آتے. سچے موتی اس کو ہی ملتے ہیں نا جو کچھ کرنا جانتا ہو. اور غوطہ خوری کے علاوہ بڑے بڑے محلات, حوض, دیگیں بنانے جیسے مشقت طلب کام کرتے, اور جنات کو اللہ ہی نے قابو میں رکھا ہوا تھا ان کے لیے. اتنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا. یاد رکھیں, یہ ہوا ہو, یہ سمندر ہو, یہ موتی ہو, یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. بعض لوگ دین پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں. ہر چیز حلال طریقے سے حاصل کرنا, محنت سے حاصل کرنا, اور اچھے طریقے سے حلال طریقے سے استعمال کرنا, اسے کوئی عیب کی بات نہیں, برائی نہیں. تو جو رب ہواؤں اور جنات کو انسان کے لیے مسخر کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں. اپنی سوچ میں وسعت پیدا کریں, کتابیں پڑھیں لیکن کتابوں سے باہر نکل کر آسمان کو بھی دیکھیں, آبزرویشن بھی کریں, مختلف چیزیں, مختلف علوم سیکھیں, اپنا وقت نکالیں. اصل میں نا ہم بہت سے کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں. اگر ہم وقت استعمال کریں تو ونڈرز کر سکتے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کا ذکر کیجئے, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. پھر اسے جو بھی تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی, اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کیے, اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنے پاس سے رحمت کے طور پر, اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں ایوب علیہ السلام کی بندگی اللہ کو بڑی محبوب تھی, اور دعا جو ہے نا یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے, عبادت کا نچوڑ ہے. اور کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں برسوں بیمار رہنے کے بعد کہ اللہ بہت تکلیف ہو گئی ہے اور آپ تو ارحم الراحمین. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے, بس یہ کہا کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے, تکلیف چھو گئی ہے مجھے. یہ بھی نہیں کہا پڑ گئی ہے مجھ پہ, کہ مس بس ٹچ کر دیا تکلیف نے مجھے. کتنا خوبصورت انداز ہے, اور آپ ارحم الراحمین ہیں, میں تیرے رحم کا محتاج ہوں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ مجھے شفا کب ملنی چاہیے. تو اللہ نے اسے ایسے بیماری ہٹا دی جیسے کوئی پردہ ہٹایا جاتا ہے. فکشفنا ما بی من ضر, بس یوں ہی لیئر ہٹا دی بیماری کی, اور ان کے صبر کا دنیاوی انعام بھی ان کو دیا. کہا جاتا ہے ان کے اوپر سونے کے پتنگے برستے تھے. تو ایک دفعہ جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سونا اکٹھا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ, یہ آپ کی طرف سے آئے اس لیے, میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو اللہ سے بدگمان نہ ہو. ایک پیغمبر پر 18 سال اسکن ڈیزیز رہی, بیماری رہی, اور وہ صبر کا نمونہ تھے, اللہ سے ناراض نہیں تھے, اتنا ادب اور احترام کہ اللہ تعالیٰ بس ٹچ کر گئی, یہ مصیبت آپ ارحم الراحمین ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کر دی لمحوں میں, جب دعا قبول ہونے پہ آئے نا تو دیر نہیں لگتی. وہ اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین, ایوب صابر تھے علیہ السلام, تو یہ سب بھی صابر تھے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کا ذکر کیجئے, یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے, تعریف ہے ان کی. وہ ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. زندگی کی مختلف مشقتوں میں صبر اور استقامت اختیار کرنے والے انبیاء, سب کی صبر کی نوعیت مختلف تھی. اسماعیل علیہ السلام پر کیا مشقت آئی, بچپن میں ماں کے ساتھ ایک بے آب و گیا وادی میں آ کے رہنا پڑا. صبر کیسا تھا, تسلیم و رضا والا. باپ آئے, کہا چھری پھیرنی ہے تمہارے گلے پہ, کہا میں حاضر ہوں. کیسا صبر تھا. ذوالکفل کے بارے میں آتا ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے والے تھے, ایک نبی یا صالح حکمران کی حیثیت سے لوگوں کے معاملات طے کرتے, رات بھر عبادت کرتے, دن میں روزہ رکھتے اور لوگوں کی خدمت کرتے. سخت مشقت پر عمر بھر صبر کیا. ادریس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں مخالفین کی اذیتوں پہ صبر کیا, اس کے باوجود اللہ کی بندگی میں ہر وقت مشغول رہے. ان سب کو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت میں داخل کیا, جیسے ارحم الراحمین حضرت ایوب نے پکارا اور ان کو بھی شامل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی دی کہ سب نیک لوگ تھے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نیک کہہ دے. وذنون اور مچھلی والا, اور مچھلی والے یونس کا ذکر کیجئے علیہ السلام. وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلے گئے, تو اس نے خیال کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, سبحان اللہ, اور اسے غم سے نجات دے دی. اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کی توبہ اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پریشان حال لوگوں کے لیے نسخہ شفا بنا دیا. یونس علیہ السلام نے غصہ کس بات پہ کیا تھا, قوم کی مسلسل نافرمانی پر دل برداشتہ ہوئے تھے. ذہب مغازی بنائے نا اوپر, غصے میں چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے. انہوں نے سوچا کہ اب میں جسٹیفائیڈ ہوں, قوم بات نہیں مانتی, لہٰذا اگر میں چلا بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے. ہوا کیا, مچھلی نے نکل لیا. تین اندھیروں میں تھے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا. سخت اندھیرے میں اللہ ہی کو پکارا, تسبیح کی, اپنی غلطی مانی, اللہ نے نجات دے دی. اور یہ کتنی مزے کی بات ہے نا, وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم سارے مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں, بس اس جیسا خلوص ہو. ہم تسبیح تو کر لیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک, لیکن اس میں روح کوئی نہیں ہوتی. جب اللہ نے ان کی قبول کی تو سفوکیشن سے نجات دی, باہر نکالا. اصل میں نا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور بعض اوقات انسان نا اپنے ذہن میں کچھ تاویلیں کر کے کچھ غلط کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے نا, اللہ ان کو سپیئر نہیں کرتا, ان کو فوراً پکڑتا ہے. گناہوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ادھر آپ نے کچھ کیا, ادھر آپ کو فوراً ہی کچھ نہ کچھ, کوئی ٹھڈا لگ گیا, کچھ ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا, آپ کو فوراً یاد آتا ہے آج میں نے یہ کیا تھا, فوراً کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے, سیدھے ہو جاؤ, آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی. وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا کا ذکر کیجئے, جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے, اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, امید اور خوف دونوں, اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. یاد رکھیے, ظاہری اسباب ختم بھی ہو جائیں نا, تب بھی دعائیں کرنا نہ چھوڑیں, کرتے رہیں, اور دعا میں کمال ادب ہو, شکوا نہ ہو. وانت خیر الوارثین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑھاپے میں بانج بیوی سے بیٹا عطا کیا. اللہ جب دینا چاہتا ہے نا تو قوانین بھی بدل دیتا ہے، یعنی جو لا آف نیچر ہوتا ہے نا وہ بھی بدل جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی تین خوبیوں کا ذکر کیا جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنی. ایک یہ کہ جو ساری ہوں نفل خیرات، نیکی کا کوئی موقع ملنے پہ دیر نہیں کرتے تھے، بس دوڑ کے لپک کے کر لیتے تھے. دوسرے امید اور خوف کے درمیان دعائیں پکار. تیسرے خاشعین، ہمبل، تکبر نہیں تھا ان کے اندر. تو بڑی سے بڑی مشکلات سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر پورا گھرانہ نیکی کرے نا تو خاندان پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اس لیے یہاں جمع کسی کا استعمال کیا گیا. والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین. اور وہ عورت یعنی مریم علیہ السلام جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. مریم علیہ السلام کی بڑی صفت ان کی پاک دامنی ہے. عورت کی سب سے بڑی صفت اس کی پاک دامنی ہی ہوتی ہے. اور اپنی روح کے مراد اپنے حکم سے، یعنی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی شرف بخشنے کے لیے، اسی لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ نے ایک نشانی بنا کے دنیا میں بھیجا، کیونکہ دونوں کا قصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. اللہ چاہے بن باپ بن ماں پیدا کر دے آدم کو، اللہ چاہے بن باپ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، اللہ چاہے بن ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور اللہ چاہے تو باقی مخلوق کو ماں اور باپ سے پیدا کر. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان ہذہ امتکم امتم واحدہ وانا ربکم فاعبدون. در حقیقت تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے آپس میں اپنے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. تمام انبیاء کی دعوت کا ایک ہی مقصد ہے، امتن واحدہ ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا. ہر دور میں ہر نبی نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو توحید کا سبق دیا. اور پھر جب رب ایک ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. لیکن لوگوں نے دین میں تفرقے کر لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا اور اصل سے ہٹ گئے. فرمایا کلو نے لئے ناراجوں، سب نے ہمارے پاس آنا ہے. فرقہ بندی کرنے والے اور حق سے منہ موڑنے والے جتنے چاہے جتھے بنا لے، سب کو پیش اللہ کے حضور ہونا ہے. وہاں کسی گروہ یا جماعت کی ممبرشپ کام نہیں آئے گی. یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اصل دین کو اختیار کیا اور کس نے منمانی کی. تو قیامت کی جواب دہی کا سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے.
وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون
فمن يعمل من الصالحات پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی ہر ایک کی کوشش قبول ہوگی اخلاص کے ساتھ ہو تو اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ناممکن ہے کہ وہ کبھی واپس لوٹیں انبیاء کے تذکروں کے ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی بیان کر دیا گیا یہاں آخرت میں کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح ایمان لانا بنیاد ہے اور اس کے اوپر عمل کا درخت نہ ہو تو فائدہ نہیں عملی زندگی میں نیک ہونا ضروری ہے ایسے لوگوں کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی یعنی نیکی کے لیے جو بھی وہ بھاگ دوڑ کریں گے وہ کوششیں قبول کر لی جائیں گی ہمیں نہ اس دنیا میں ہی اپنی آخرت سنوارنی ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کچھ موقع نہیں ملے گا واپس آنے کا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اس لیے نیکیاں کرتے چلے جائیں اور زندگی ایک بار ملی ہے اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون یہاں تک کہ جب یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جب سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا اچانک ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہیں گے ہائے افسوس ہم پر یقیناً ہم اس غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے قیامت کو دیکھ کر انسان پر سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے یأجوج مأجوج کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ دو مفسد انسانی قبیلے ہیں جنہیں ذوالقرنین نے ایک عظیم دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ کہف میں قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ باہر نکل آئیں گے، اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے کوئی سیلاب بہتا ہے، زمین پر سخت فساد پھیلائیں گے، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اب قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو اس دن کی دہشت اتنی سخت ہوگی کہ منکرین کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، پلک جھپکنا بھی بھول جائیں گے اور پچھتائیں گے کاش ہم غفلت میں نہ رہتے، قد کنا فی غفلت بل کنا ظالمین، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو نشانیوں کا انتظار نہ کریں، بہت سے لوگ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ دجال کب آئے گا، تو پھر اس دجال کے لیے سب تیاری ہو رہی ہے اور وہ یاجوج ماجوج نکلنے والے، وہ سب اپنے وقت پہ ہو جائے گا، وہ جو بھی ہو معاملہ تو ہمارا ہے نا، ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی میں نکلیں یا نہ نکلیں اس سے نہیں فرق پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو نشانیوں کا انتظار کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داری لے کے کرنے والے کام کریں، اور دنیا کی رنگینیاں آخرت سے غافل نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن اعتراف کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ آج جو معبود قابل فخر سمجھے جاتے ہیں کل وبال جان بنیں گے، یعنی جہنم میں جو ایندھن یا کنکر جھونکے جائیں گے اس میں یہ پتھر کے بت بھی شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ گرتے، اور پھر وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، اور جہنم میں سخت تکلیف اور گھٹن ہوگی۔ لہم فیہا زفیر، زفیر وہ گہری سانس جو انسان انتہائی تکلیف میں اور گھٹن کے وقت لیتا ہے، یعنی جہنم میں اس قسم کی گھٹن ہوگی کہ سانس نہیں آئے گا، جیسے ہوتا ہے نا گرمی ہوتی ہے نا، سانس نہیں آتا بندے کو، اور جس چیز کو اللہ کا شریک بنایا جائے وہی عذاب کا ذریعہ بن جائے گی، جیسے زکات نہ دینے والوں کے لیے سونا چاندی تپا کے ان کے منہ اور پیچھے بیگ کو لگایا جائے گا، سائڈوں کو بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہنم میں جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی تکلیف بھی ہوگی، ذہنی اذیت اور کرب اور پچھتاوا، حسرت اور ندامت۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی طے ہو چکی ہے وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اب مجرموں کے برعکس مومنوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی وہ بتائی جا رہی ہے، یعنی نیک لوگ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کا سایہ بھی انہیں نہیں چھوئے گا، شولوں کے بھڑکنے کی آواز سے بھی وہ دور رکھے جائیں گے، یعنی نہ انہیں جہنم دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی سننے کو۔ اور جب سور پھونکا جائے گا مردے قبروں سے اٹھیں گے، حساب کتاب کا خوف ہر ایک پہ طاری ہوگا، وہ دن مومنوں کے لیے خوشی کا دن بن جائے گا کیونکہ وہ کچھ کمائی کر کے لائے ہوئے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں مبارک دیں گے، کہیں گے آج تمہاری محنت کا صلہ ملنے والا۔ لیکن یہ کس کے لیے استقبال ہوگا جنہوں نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے، کوئی محنت کی؟ یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ہے، یہ کام کے لیے۔ آرام کا دن کل شروع ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اللہ اس دن کی رسوائی سے ان کو بچا لے گا جب بڑے بڑے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اور جنت من چاہی مرادوں کا مرکز ہے، پلک جھپکنے میں ہر خواہش پوری۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لیے لکھے ہوئے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، وہ جو سکرولز رول کیے جاتے ہیں، تو آسمان بھی سکرول کی طرح رول کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدائش کی تھی انہیں سپریڈ کیا تھا، واپس اسی طرح اعادہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تخلیق کا وہ پہلو دکھا رہا ہے جو آج بھی تحقیق کا مرکز ہے۔ پہلے زمانے میں نا کاغذ یا چمڑے کے تومار سکرولز ہوتے تھے جن پہ لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کے بعد انہیں گول کر کے رول کر کے لپیٹ دیا، جیسے سرٹیفکیٹ ڈگریاں وغیرہ نہیں رول کر کے دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ آج یہ عظیم الشان کائنات جو تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ انہیں دائیں ہاتھ میں ایسے لپیٹ دے گا جیسے کوئی تحریر بند کی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کا اظہار ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لہٰذا کسی کو قیامت کے آنے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. اور کائنات کو دوبارہ لوٹانے کا مقصد عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے. اہل ایمان کے لیے عظیم خوشخبری کہ زمین کی وراثت کے اصل حقدار نیک بندے ہیں، لیکن اگر نیک ہی نہ ہوں تو پھر کوئی وعدہ نہیں. اور آخرت میں جنت کے وارث وہی ہوں گے جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا، اور انبیاء کے قصے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، کفایت کرنے والا پیغام ہے. ظالم اور فاسق زمین کے عارضی وارث بن سکتے ہیں، حقیقی وراثت صالحین کے حصے میں آئے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. دنیا میں زمین کا وارث بننے کے لیے ایمان، عمل صالح کے ساتھ کمپیٹنس اور محنت ضروری ہے، صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر. اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی بہترین ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا. کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار ہو؟ یہ آیت اس پوری سورت کا نچوڑ اور نبی کریم کی بعثت کا اصل مقصد بیان کرتی ہے کہ آپ کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رحمت ہے کہ آپ نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی. ہر شے کے لیے آپ رحمت ہیں، اس کی تفصیل بہت ہے. خلاصہ یہ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرتا ہے نا، وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ ان کی سکن لینے کے لیے اور ان کے خون لینے کے لیے کیسے کیسے ظلم کیے جاتے ہیں. بعض اوقات زندہ کو ابلتے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض اوقات ان کو بری طرح ابیوز کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ تو کبھی نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سے ظلم ہیں جو انسانوں کے علاوہ جانور پر بھی ہو رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا الہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون، تم مسلمان ہو، تم مانتے ہو اس بات کو، سر جھکانے کے لیے تیار ہو. تو بہرحال سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت کا پیغام تھے سب کے لیے، اس لیے ہم دوسروں کے لیے باعث زحمت نہ بنیں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ مہربانیوں کا سلوک کریں. اور اللہ کا پیغام پیچیدہ نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. اے بندے تو بھی اللہ کا فرما بردار ہو جا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آیا وہ قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یا دور، بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو. منہ موڑنے والوں کے لیے فیصلہ کن بات کر دی گئی ہے، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا. اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اکثر منکرین مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے کب آئے گی. تو انسان کو چاہیے اس کی تیاری کرے، نہ کہ اس چکر میں پڑا رہے کہ قیامت آئے گی کب. اور جنتریوں میں وہ حساب کتاب لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے سال بعد قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکے ہیں اور کتنی دفعہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے. اصل میں قیامت کا علم نہ ہونا انسان کے لیے ایک امتحان ہے. اگر پتا چل جاتا نا اتنے سال بعد آ رہی، تو ہم کہتے ہیں ابھی بہت سارے سال ہیں، آخری سال قیامت کے لیے کام کریں گے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو. اس نے کہا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. یہاں اللہ نے عذاب میں تاخیر کی حکمت بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلمات سکھائے ہیں جو ایک نبی کے لیے ایک اساسہ ہوتے ہیں. عذاب نہ آنے کو اپنے صحیح ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا کے فائدوں کو دائمی سمجھنا ایک بہت بڑی نادانی کی بات ہے. اور پھر یہ کہ سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت الرحمان یہاں لائیں جو المستعان بھی ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جو باتیں تم گھڑتے ہو، جو انکار تم کرتے ہو، اس کے مقابلے میں میرا سہارا صرف میرا رب ہے، وہی مجھے تمہاری اذیتوں سے بچانے والا ہے اور تمہاری سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے.
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.